العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال مولانا أمين المؤمنين عليه السلام من يطلب الهداية من غير أهلها فقد يضل. مرحوما ریشمتا بیگم بنت دو سلی خان ہدایت رہنمائی نہ اہل سے طلب کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. جیسا کیا کہ خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنے رشد و کمال میں تربیت و ہدایت کی محتاج ہیں. کچھ ہدایتیں وہ ہیں جو تکوینی ہوتی ہیں, کچھ ہدایتیں تشریحی ہوتی ہیں. تکوینی ہدایت یعنی اللہ نے براہ راست ایک ایسا نظام, ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ کسی خارجی عامل بیرونی عامل کے بغیر خود بخود اسے اپنا راستہ مل جائے گا. اور اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی تکوینی ہدایت کے سلسلے میں سرکشی کر سکے, مخالفت کر سکے. جانوروں میں اکثر جانور, بلکہ سبھی جانور, ان کی اکثر زندگی جو ہے, زیادہ تر زندگی وہ تکوینی ہدایت کے زیر اثر ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ انہیں سکھاتے ہیں, تیرنا انہوں نے سکھایا, اڑنا انہوں نے سکھایا, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. آپ فرض کیجئے کہ جو ہے مرغابی کا انڈا لے لیجئے اور جو ہے مرغی کا انڈا لے لیجئے, انہیں ان کے ماں باپ سے الگ کر کے جو ہے مشین کے ذریعے بچہ باہر نکالا جائے. جو بچے مشین سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے نہ ماں کو دیکھا ہے نہ باپ کو دیکھا ہے. جس انسان کو دیکھا ہے اسے خود نہیں آتا تو انہیں کیا سکھائے گا. جب بچے تھوڑا بڑے ہو گئے, انہیں حوض کے کنارے لے جائیں. مرغابی کا بچہ فوراً حوض میں چلان لگا دے گا, جبکہ مرغی کا بچہ حوض سے دور لگے گا. کس نے سکھایا مرغی کے بچے کو کہ پانی تمہارے لیے ختم, پانی میں تمہارے لیے خطرہ ہے؟ اور کس نے جو ہے مرغابی کے بچے کو دکھایا کہ تمہارے لیے پانی نعمت ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے جو براہ راست کسی بیرونی عامل کی احتیاط کے بغیر اللہ نے سکھا دیا. لیکن اللہ نے انسان کو دو ہدایتوں سے نوازا ہے, ایک تکوینی ہدایت اور ایک تشریحی ہدایت. یعنی انسان کے وجود سے باہر کچھ ایسے مربی کچھ ایسے حاضر ہیں جن کے فطور اللہ نے انسان کو پروان چڑھانے کا اسے صحیح راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونپی ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, مختار پیدا کیا ہے. جانور آزاد نہیں ہے, مختار نہیں ہے. انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہے, لہذا اس انتخاب کی آزادی کا تقاضا یہ تھا کہ اسے تکوینی ہدایت کے بندھنوں میں نہ باندھا گیا ہو بلکہ اسے تکوینی ہدایت کی زنجیر سے آزاد کر کے تشریحی ہدایت اس کے سامنے پیش کی جاتی تاکہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کرے. اِنَّا حَدَيْنَا مُسْتَبِيل اِمَّا شَاكِرَا وَإِمَّا شَكُورًا. حاضی تشریحی بیرونی حاضی مخصوص ہے انسان کے لیے, اور انسان اسی وقت تک ترقی پا سکتا ہے, اسی وقت اپنے راہ کمال کو طے کر سکتا ہے جب اس حاضی تشریحی کی ہدایت کے مطابق عمل. یہ نظام ایک سسٹم ہے. آپ تکوینیات میں بھی اگر آ جائیں, ہمیں پیاس لگی ہے, اللہ نے پیاس بجھانے کا ایک نظام بنایا, ایک سسٹم ہے پروردگار کا کہ تحت ہماری پیاس بجھے گی. اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو پیاس بجھے گی پانی کے ذریعے. اب اگر ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہیں گے پانی کے بجائے ہمیں پیاس لگی ہے, میں نے کہا مجھے پیاس لگی تبھی میں گلاس پانی کیا دے, اتنی دور سے آئے ہیں, بڑے عزیز مہمان ہیں, پانی کے بجائے ایک گلاس میں سونے جواہر بھر کے ہمیں کہا ظاہر بات ہے پانی سے بتا دیں گے. میں پوچھو پانی سے قیمتی ہوا کرے, کتنے ہی قیمتی جواہر ہمیں دے دیا جائے پیاس نہیں بجھے گی. کیونکہ پیاس بجھانے کا جو نظام جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ ہے پانی. تھوڑی آواز کی کم کر دیجیے. سب پڑھے محمد جو نظام اللہ نے بنایا ہے, جو سسٹم بنایا ہے پیاس کے بجھنے کے لیے وہ پانی ہے. اس نظام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نہ کہیں مجھے پانی اچھا نہیں لگتا, مجھے تو سونے چاہیے پہ پیار ہے, مجھے تو زرو جواہر میں محبت ہے. نہیں, اگر پیاس بجھانا ہے, زندگی کو باقی رکھنا ہے, تو چاہو یا نہ چاہو مگر پانی سے تم کرارا کچے اختیار نہیں کر سکتے. بھوک لگتی ہے, بھوک مٹانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے کچھ خوراک ہے, کچھ کھانا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ہمیں. اس نظام کو ہم اپنائیں. اسی طرح سے اللہ نے ہماری روحانی مانوی اور انسانی ترقی کے لیے, کمال بشری کے لیے اللہ نے ایک نظام ہدایت معین کیا ہے. ایک حاجی اللہ نے معین کیا, یہ حاجی تمہیں اچھا لگے, تمہیں یہ حاجی پسند آئے یا نہ آئے, تمہاری پسند اور ناپسند کا اللہ پابند نہیں ہے. نظام اس نے بنایا ہے. جس طرح سے پیاس بجھانے کے لیے پانی کا نظام قائم کیا ہے, اس سے تم انحراف نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح سے تمہارے کمال کے لیے, تمہارے مانوی ارتقا کے لیے, تمہاری انسانی فلاح و بہبود کے لیے, جن کو حاجی اللہ نے بنا دیا, اگر ہدایت کو اگر کمال چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو تو انہیں مان لے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب چاہے تمہیں کو حاجی خان انعام سے الجھنی کیوں نہ ہوتی ہو, الرجی تمہیں کیوں نہ ہو, یہ تمہاری مجبوری ہے, یہ تمہاری پریشانی ہے. اس سسٹم کو ماننا پڑے گا. اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں, ہندوستان جانا چاہتے ہیں, تو اسی جہاز پہ اگر آپ بیٹھے تو پاکستان جا رہا ہے تبھی آپ پہنچیں گے. اگر یہ جو ہے برازیل جانے والے جہاز پہ بیٹھ گئے, اب جہاز میں بیٹھنے کے بعد لاکھ آپ الٹی سمت میں دوڑتے رہے, لیکن جہاز آپ کو پھر پاکستان نہیں لے جائے گا. کتنا ہی کوشش کر لیں, کتنا ہی اچھل کود کریں جہاز میں, لاکھ دوڑے, لاکھ کوشش کریں, لیکن پاکستان نہیں پہنچیں گے. کیونکہ جہاز جا رہا ہے, یہ جو ہے دو جہاز ہیں, ایک جنت کی طرف جا رہا ہے, جہنم کی طرف جا رہا ہے. جہنم والے جہاز میں بیٹھنے کے بعد توقع تو یہ رکھے, ہم کوشش کر کے محنت کر کے جنت چلے جائیں گے آدمی. اسی لیے پیغمبر فرمایا کہے علی, اگر کوئی زندگی بھر روزہ رکھے, تمام رات جا جا کر عبادت کرے, اب وہ کبیر کے برابر, سونا خیرات کر دے پھر بھی وہ جنت کی بو نہیں سن سکتا. کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ کیونکہ جو ولایت جو نظام جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اگر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ساری کوششیں ساری زحمتیں رائگاں ہو جاتی ہیں. تو کہے کون سا انصاف ہے اللہ کا؟ ہم نے اتنی کوشش کی اتنی محنت کی اتنی نمازیں پڑھی اتنی روزے رکھے اور ہمیں کچھ نہ ملے گا؟ اس کا جواب تو وہی ہے نا. اس کا وہی جواب ہے جو یہ جو ہے ڈاکٹر دیتا ہے کہ ہم نے جن دواؤں کو کھانے کو کہا تھا وہ تو آپ نے نہیں کھایا. میں نے آپ سے دو ٹیبلٹ کھانے کو کہا تھا بڑا ٹیبلٹ, آپ نے پتا دس ٹیبلٹ کھا لیا. اب آپ کے ساتھ آپ کہتے دو میں چھپا مل جائے کہ میں نے تو دس کھا لیا. جو ٹیبلٹ میں نے کہا تھا وہ نہیں کھایا آپ نے. تو جب تک اس نظام کو انسان فالو نہیں کرے گا اس نظام کا اتباع نہیں کرے گا. کل میں نے آج کیا ہے سلسلے میں کہ نظام ہادی جب ہدایت کرتا ہے تو ہادی کی ہدایت میں ایک بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ یا تو اس کی ہدایت کو پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے, یہ تو ہے ہدایت گروپ بنا دیا جاتا ہے بعض لوگوں کو, یا ایسی تبدیل کر دی جاتی ہے. پیغام صحیح تھا لیکن پہنچتے پہنچتے پیغام تبدیل ہو گیا, جس کو قرآن اور بحج الولانا نے یہ گلتنے کے نام سے یاد کیا. قرآن مجید کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں جس کی تفسیر میں فخر الدین رازی جیسا مفسر قرآن, طبری جیسا مورخ, ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے, آنسو جاری ہیں, پیغمبر دار و قطار ہو رہے ہیں. کسی نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے, میں رات خواب دیکھا ہے, اس خواب کو دیکھ کر کے میں پریشان ہوں, میں مضطرب ہوں. رسول اللہ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ممبر تو ہمارا اپنا ممبر ہے, ممبر ہمارا اپنا ممبر ہے, مگر ممبر کے اوپر ہم نہیں ہیں, ممبر پر یہ جو ہے بندر اچھل کود رہے ہیں, ممبر پر جو ہے بندر اچھل کود رہے, ممبر رسول کا ہے, کہیں اور اچھل کود رہے ہوتے ہوں تو رسول کو پریشانی تو نہیں نہ ہوگی. ممبر فرماتے ممبر میرا ہے مگر میرے ممبر پر بندر اچھل کود رہے ہیں. اتنے میں جبریل امین یا رسول اللہ اللہ نے خواب کی تعبیر پیش کی ہے, قرآن کی آیت لے کر کے آتے ہیں وما جعلنا رؤیا الذی ناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. میرے حبیب جو میں نے خواب آپ کو دکھایا ہے وہ خواب ایک حقیقت ہے, وہ خواب یہ ہے کہ آپ کے بعد مسلمان فتنے کا شکار ہوں گے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہی شجرہ ملعونہ ہے جسے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے. یہ شجرہ ملعونہ دو کام کرے گا, ایک تو لوگوں تک ہدایت کو پہنچنے نہیں دے گا, پہنچنے سے روکے گا ہدایت کو, دوسرے کہ خود ہدایت کو جو ہے دلالت میں تبدیل کر دے گا. یہ تو ہونا ہے, اس سے مثل نہیں ہے. فتنے کا شکار امت مسلمہ کو ہونا ہے, ہمیں آپ کو سب کو ہونا ہے. بچے کیسے فتنے سے؟ فتنے سے بچے کیسے؟ کیوں ہدایت الہی سے محروم نہ ہو کر ہو جائیں, کیونکہ اس ہدایت الہی کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے. نظام الہی ہے, یہ سسٹم خدا کا یہی ہے, اس کے بغیر ہمیں وہ ہدایت نہیں مل سکتی ہے. مولا اسی کو فرماتے ہیں کہ میں یتبع الہدایہ کا من غیر اہلہا یضل, جو نا اہل سے ہدایت دینا چاہے تو اہل کی ہدایت کیسے پہنچے ہم تک جبکہ فتنوں کا شکار ہونا ضروری ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے فتنے کو پہچان لیں. علامت کیا ہے اس فتنے کی؟ ہر چیز سے ایک علامت ہوتی ہے نا, طوفان آنے کی ایک علامت ہو ہے, یہ جو ہے زلزلہ آنے کی ایک علامت ہوتی ہے, سر موسم ٹھنڈا ہوگا یا گرم اس کی ایک علامت ہوتی ہے نا. یہ تو پیشن گولیاں ہیں, یہ کوئی عالم غیب تو نہیں نا ہے, یہ علامتوں کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے ان کی علامتوں کو سمجھنا. اگر زلزلے کی علامت سمجھ میں آ گئی تو زلزلے کی پیش گوئی ہو سکتی ہے, اگر طوفان کی علامتیں سمجھ میں آ گئی تو طوفان کی آمد کی پیش گوئی ہو سکتی ہے, اگر ٹھنڈی اور یہ جو ہے وہ گرمی کی علامتیں سمجھ میں آ گئی تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے, اگر بارش کی علامتیں سمجھ میں آ گئی تو پیشن گوئی ہو سکتی ہے, کہانی ہوگی یا نہیں ہوگی. جتنا پر علامتوں کو پہچانیں گے اتنی ہی پیشن گوئی سچی ہوگی. تو علامت فتنہ ہے کیا؟
कैसे पहचाने कि कितने की आमद आमद है,
वही से समझ जाए, वही से अपने को तैयार कर ले। अगर पता चल गया कल बारिश होनी है तो निकलेंगे तो उसका इंतजाम करके निकलेंगे। अगर पता चल गया कि कल मौसम ठंडा होने वाला है तो उसी एतबार से घर से निकलेंगे, तैयारी करके निकलेंगे। पहचानेंगे कैसे कि कितना आ कहाँ रहा, दामन का कितना क्या है। कुर्बान हमारी जाने उन हाजियों पर जिन्होंने हमें समझाने में कुछ कोताही नहीं की। मौलाए कायनात महफिल बलागा के खुतबा नंबर 50 में, 50वें खुतबे में इसकी वजह कैसे पहचानेंगे। मौला फरमाते सुनो कितने आवाज का होते, इन्नमा बदो हुकूल फितन अहवाहुम तुत्तबा। फितने के आगाज की अलामत क्या है, शुरू हाथ इतना होता है, जब घिर के चारों तरफ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। घिरने से पहले ही पहचान लो कि फितना आ रहा है। इन्नमा, इन्नमा यानी बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इन्नमा से तो हम सीखों के लिए बहुत आशना है ना, इन्नमा को हिजुल्ला इन्नमा वली हुकुमुल्ला, हमसे बेहतर खुल जाएगा इन्नमा को। इन्नमा बस यही है, क्या है इन्नमा बस वो हुकूल फितन, फितने के शुरू होने की अलामतें क्या है। अफवाहुन तुत्तबा, जहाँ ख्वाहिशें नफ्स का इत्तबा होने लगे। अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, इमाम का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है, मगर वो हुक्म हमारी ख्वाहिशों से टकरा है। जब तक मुसलमान इस दर्जे पर फायद हो जहाँ खुदा का हुक्म बड़े तस्लीम कम, जहाँ रसूल का हुक्म बड़े तस्लीम कम, जहाँ इमाम का हुक्म सामने आ गया बड़े तस्लीम कम, अब वहाँ हमें इंतखाब की जुर्रत नहीं पैदा होती। वहाँ फितना ही आएगा, फितना कब होगा, जब एक तरफ अल्लाह का हुक्म एक तरफ हमारी ख्वाहिश, एक तरफ रसूल का हुक्म एक तरफ हमारी ख्वाहिश, एक तरफ ईमान का हुक्म और एक तरफ हमारी ख्वाहिश। हमने ईमान के हुक्म को पसे पुश डाल दिया, खुदा हुक्म को पसे पुश डाल दिया, रसूल के हुक्म को पसे पुश डाल दिया और अपनी ख्वाहिशों का इत्तबा करने लगे। वही मौका है जहाँ से फितने का आगाज होगा। अब फितने में फंसते जा रहे हैं, इब्तिदा है। अगर वहीं पर हमने गिरफ्त कर ली जहाँ देखा हमने कि ख्वाहिशें नफ्स हुक्म खुदा से टकरा रही है, ख्वाहिशें नफ्स को अगर हमने पसे पोस डाल दिया, हुक्म खुदा दम रखा तो फितने से बच जाएंगे। इन्नमा बदो हुकूल फितन तुत्तबा व अहकामुन तुब्तदा युखालफु फीहा किताबुल्लाह। ख्वाहिशात नफ्स का इब्तिदा किया जा रहा है, नए नए कवानीन गढ़े जा रहे हैं जो खुदा ने बनाया है, उसे पते पुछ डाला जा रहा है। जो खालक हो सीहा किताब अल्लाह, और नए नए अहकाम के बनाने में किताब खुदा कुरान मजीद की जो है मुखालफत की जा रही है। कुरान खुद कह रहा है, खलीफे मुस्लिमीन कुछ कानून पेश कर रहा है, अपनी सलाहियत से कानून बना रहा है, और जो अल्लाह की किताब पेश करते हैं उनकी मुखालफत की जा रही है। आज अगर आप सुनते हैं कि दीसे में सम्मार को सजा दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिए गए, जबान बुद्धि से खेच दी गई, क्या जुर्म था निशम का, दीसे में सम्मार का जुर्म क्या था, सवाय इसके कि दीसे में सम्मार कुरान पेश करते थे, दीसे में सम्मार खुफे की गलियों में आकर के आवाज देते थे, भाई जो हन्ना क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है, तुम्हें पता नहीं कि अहले बैत कौन है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने अहले बैत को मरकज कमाल करार दिया है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह की जमानत भी है कि अहले बैत के करीब कोई बुराई नहीं आ सकती है। क्या तुमने ये आयत नहीं सुनी थी, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राहून। किसकी विलायत कबूल करना है, वली कौन है हमारा, रहनुमा कौन है, हाकिम कौन है, सरबरा कौन है, किसे कुरान हमारा हाकिम बना रहा है। कुरान ही तो कहता है अल्लाह तुम्हारा वली बस अल्लाह है, उसका रसूल है, वो मोमिन है जो ईमान लाया, और वो मोमिन जो नमाज है, ज़कात देता है, उनकी शान से ज़कात देता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। क्या तुम उस मोमिन को पहचानते नहीं हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हुक्म में खुदा के मुताबिक हाकिम कौन बन सकता है। कितना शुरू होता है अहकाम उन तुब्तदा,
وہ جو خالفو بھی ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ نے حاکم کے سوائے بیان کی ہے، سماج اپنی مرضی کا حاکم بنا رہا ہے۔ یہ فتنے کا آغاز ہے، فتنے کو پہچانو، فتنے کو روکو۔ نہیں روکا مشکلات میں پھنسے گے۔ جناب میتھم کیا کہتے تھے؟ قرآن کی آیتیں تو پڑھتے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھتے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ اور پڑھ رہے تھے؟ قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھتے تھے نا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ۔ قرآن کی آیتیں سن سن کر کے میثم کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ میثم تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، تم بہت بولنے لگے ہو، تو کہیں کہ تمہاری زبان کاٹ جائے گی۔ ہاں میثم کو گرفتار کر کے لاتا ہے، کہتا ہے میثم یہ درخت خرما دیکھ رہے ہو نا، تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، بڑی قرآن کی عادت ہو گئی ہے، بہت قرآن پڑھنا چاہتے ہو، تفسیر قرآن بیان کرو گے، مثال قرآن بیان کرو گے، تمہیں اسی طرح کبھی دی جائے گی۔ میثم سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میثم رونے لگتے ہیں۔ حاکم کہتے ہیں بس جل گئے، اتنی جلدی ڈر گئے، اتنی جلدی ڈر گئے، اتنی جلدی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ خوف کے آنسو نہیں، یہ تو اشک شوق ہے، یہ تو اچھے شوق ہے۔ حاکم کہتا کیا مطلب اچھ کے شوق کیا مطلب؟ کہا کہ ایک دن بالکل ایسے میرا مولا یہاں کھڑا ہوا تھا، اور میرے مولا نے ایک درخت کی طرح اشارہ کر کے کہا تھا میثم کیا حال ہوگا تمہارا اسلام جب میری محبت کے جرم میں تمہیں اسی درخت کے اوپر پھانسی دی جائے گی۔ آج وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو میرے مولا کا تھا، اور تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ میثم تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میثم تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، میثم تمہاری زبان پھینک دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹ دی۔ حاکم کہتا ہے میثم تمہارے مولا کے قول کو جھوٹا ثابت کرنے ہی کے لیے صحیح، میں تمہارے ہاتھ تو کاٹ دوں گا، پیر تو کاٹ دوں گا، مگر تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم کو چڑھا دیا جاتا ہے دار پر۔ اس زمانے میں سولی کا رواج یہ نہیں تھا کہ رسی گرد میں لٹکا دی جائے اور جان نکل جائے، رسم یہی ہوا کرتی تھی جسے کہتے ہیں قتل صبر۔ قتل صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے تڑپا تڑپا کے مارنا، تڑپا کے مارنا۔ میثم کو کھجور کے درخت کے اوپر حکم دیا گیا میثم کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، میثم کے پیر کاٹ دیے جائے، تین دن تک میثم تڑپتے رہے ہیں۔ بات تو کہتے کہتے ممکن ہے، تین دن تک کہاں انسان باقی رہے گا؟ جب ہاتھ کاٹ دیا جائے اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ خود مر جائے گا تین گھنٹوں میں۔ تین دن تک ایسے باقی رہے گا، ان کو پتا نہیں کہ زمانے میں ہاتھ کاٹا کیسے جاتا تھا، ہاتھ کاٹنے کا طریقہ یہ نہیں تو وہ بھی جانتے تھے، اگر ہاتھ کاٹ دیا خون بہے گا تین گھنٹوں میں مر جائے گا، ان کو تو تڑپا تڑپا کے مارنا ہوتا نا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد کھولتا ہوا تیل اس جگہ پہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے بعد خون بہنا رک جاتا، رگے بند ہو جاتی تھی، خون بہنا بند ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، پھر یہی عمل وہاں کیا جاتا تھا، پھر پیر کاٹا جاتا تھا۔ میثم کے ساتھ یہ کیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر پیر کاٹے گئے، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا۔ میثم تختہ دار پہ چڑھے ہوئے ہیں میثم، اس کیفیت کے شکار ہم۔ اس کے بعد ابھی میثم کی زبان سالم ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے مولا کا قول جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زبان نہیں کاٹوں گا، ایک دفعہ میثم کی زبان تختہ دار پہ چڑھنے لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس نے حاضی واقعی سے ہدایت پائی ہے، جس نے امیر المومنین کی شاگردی اختیار کی ہے۔ کوفے والوں آؤ آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں، کوفے والے اکٹھا ہو جاتے ہیں، میثم قرآن کھلانا شروع کرتے ہیں، کبھی آئے تفسیر پڑھتے ہیں، کبھی آئے بلائت پڑھتے ہیں، کبھی آئے اجتماع پڑھتے ہیں، کبھی آئے بلے پڑھتے ہیں، کبھی آئے اجمال دین پڑھتے ہیں، کبھی آئے موجد پڑھتے ہیں، کبھی آئے مباحلہ پڑھتے ہیں۔ نفس رسول کو جانتے ہو کون ہے؟ اپنا رسول سے واقف ہو؟ کیا بھول گئے جب مباحلے میں پیغمبر نے کہا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نبتہ پیغمبر نے پیغمبر کسے لے کر کے آئے تھے؟ کہتے ہو کوفے والو اپنا آنا میں پیغمبر کسے لائے تھے؟ مصداق نساء آنا کا فاطمہ کے علاوہ کوئی اور تھا؟ حسنین کے علاوہ کوئی اور تھا؟ علی کے علاوہ کوئی اور تھا؟ وہی علی آج اس کے اوپر تم جو ہے وہ لعنت بھیج رہے ہو۔ مجمع اکٹھا ہے، فضائل امیر المومنین کا تعداد سے بلند ہو رہی ہے، ایک دفعہ حاکم علی کے فضائل کو روکنے کے لیے علی کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے، حکم دیا گیا میثم کی زبان بھی کاٹ۔ مولا کا وہی کہنا جو خالفو فیھا کتاب اللہ، علامت فتنہ یہ ہے کہ جہاں کتاب خدا پر پابندی لگا دی جائے، کتاب خدا کی مخالفت کی جائے، یہ علامت فتنہ ہے. وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ. جس وقت خواہشات کا اجتماع ہونے لگتا ہے، جس وقت جدید احکام کہے جاتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، جب قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگ مخالفت ہیں، کچھ لوگوں کی حمایت کرتے ہیں دین خدا کے خلاف. دین خدا کے خلاف کچھ لوگ حمایت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا دین خدا کی مخالفت کہہ کے کیا جا رہا ہے؟ کہ دین خدا کے مخالف ہے یہ کہہ کے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اسلام قبول نہیں ہے، یہ کہہ کے کیا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن قبول نہیں ہے، یہ کہہ کے کیا جاتا ہے کہ ہمیں حدیثیں قبول نہیں ہیں. قرآن کی مخالفت قرآن لے کر کے کی جاتی ہے، اسلام کا گلا اسلام کی تلوار سے کاٹا جاتا ہے، حدیث کی مخالفت حدیث کے ذریعے کی جاتی ہے، شریعت کی مخالفت شریعت کے ذریعے کی جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين. اگر باطل میں حق کی آمیزش نہ کی جاتی، اگر باطل پر حق کی جو ہے نقاب نہ کر پائی جاتی، ملما نہ چڑھایا جاتا حق کا باطل کے اوپر، تو جو حق طلب ہیں انہیں حق سمجھنے میں کوئی مشکل، وہ آسانی سے پہچان لیتے. جنہیں حق کے راستے پہ جانا تھا وہ حق کے راستے پہ چلے جاتے، پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی تو وہاں ہوتی ہے جہاں حق پر جہاں پر باطل پر حق کی نقاب چڑھا دی جاتی. معاویہ جب علی کے مقابلے میں آیا تھا، یہ کہہ کے تو نہیں آیا تھا نا کہ امام حق کو نہیں مانیں گے. معاویہ قرآن کا لگا کر کے آیا تھا، قرآن کا سہارا لے کر کے آیا تھا، عثمان کا خون آلود پیراہن لے کر کے آیا تھا کہ عثمان مظلوم مارے گئے ہیں، ہم عثمان کا انتقام لے جائیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو انسان مظلوم قتل کر دیا جاتا ہے، ہم نے اس کے ولی کے لیے بدلے کی گنجائش رکھی ہے، اسے بدلے کا حق ہے. عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے جائیں. اب کوئی نہیں چاہے ان سے پوچھے اس کے ولی کو بدلا لینے کا حق ہے. تم کون ہو؟ عثمان کے بیٹے ہو، عثمان کے بھائی ہو، عثمان کے باپ ہو، عثمان کے دادا ہو، عثمان کے پوتے، تم ہو کون عثمان کے؟ اگر انتقام لینا ہے تو عثمان کے جو بیٹے بیٹی ہیں وہ میدان میں آئے. تم کون ہوتے ہو لینے والے انتقام؟ قرآن کی آیت کا سہارا نہ کرے، اسلام کی نفاذ چڑھا کر کے آیا. حقیقی چہرہ تو نہیں نہ پیش کیا؟ اگر وہ چہرہ پیش کر دیا ہوتا جہاں بیٹھا ہوا اس چہرہ کا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا اسلام میں سابقہ نہیں ہے؟ کسی نے کہا جواب یہ ہاں کیوں نہیں، مجھے پتا ہے بہت سابقہ ہے. تم وہی ہونا جس کے باپ نے رسول خدا کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا، تم وہی تو ہونا جس کی ماں نے حمزہ کا کلیجہ دبایا تھا. معاویہ اس کو تو بیان کر کے نہیں آتا تھا، معاویہ اپنے کو حق کا پیرو اور حق کا طرفدار بتا دیا جاتا. قرآن جنگ صفین میں جناب عمار یاسر کا رجب اگر آپ پڑھیں، رجب تاریخ کو بیان کرتا ہے. جناب عمار یاسر بڑی عظیم شخصیت ہیں، اسلام کی پہلی شہید عمار کی والدہ، اسلام کا پہلا شہید عمار کے والد، پہلی شہیدہ عمار کی والدہ سمیہ، پہلا شہید اسلام کا عمار کے والد یاسر. پوری زندگی تشدد برداشت کرتے رہے ہیں عمار. جہاں تک جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں عمار، مولا کائنات عمار پہ آ کر کے بیٹھ کے اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کے ریشے مبارک جو ہے وہ آنکھوں سے سر ہوئے ہیں. کتنی عظیم شخصیت ہے عمار کی. عمار جب مقابلے میں آئے ہیں معاویہ کے، تلوار چل رہی ہے عمار کی، غلط پڑھا ہے عمار. عمار کیا کہتے ہیں؟ نحنو ضربناکم علی تنزیلہ. ہم وہ ہیں، ایک دن ہم نے تم لوگوں سے جنگ کیا تھا قرآن کے سلسلے میں، نزول قرآن کے سلسلے میں، جب تم لشکر کفر میں تھے، ہم لشکر اسلام میں تھے، تم جو ہے ابو سفیان کی قیادت میں تھے، ہم پیغمبر اسلام کی قیادت میں تھے. نحنو ضربناکم علی تنزیلہ والیوم نذرکم علی تعویذہ. آج ہم تمہیں ماریں گے، آج ہم تم سے جنگ کے تعویذ قرآن کے سلسلے میں. آج تم نے قرآن کو تو مان لیا ہے لیکن قرآن کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہو منمانی کر رہے ہو قرآن کا صحیح مفہوم پیش کرنے کے لیے ہم تم سے جنگ کریں گے ضربن یزیل الحوما عن فقیلہ ایسی جنگ کریں گے کہ سر تن سے الگ ہو جائے گا او یرجع الحق الى سبیلہ یا یہ کہ حق اپنے راستے پر پلٹ آئے اینڈ حق کہیں اور ڈھونڈا جا رہا تھا حق کا دعوے دار کوئی اور تھا مجھے حق مان لیا تھا جبکہ حق کا حق علی کو تھا مولا فرماتے لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يقع على المرتدين اگر باطل حق باطل میں حق کی آمیزش نہ ہو جائے ملما نہ چڑھا دیا جائے نقاب نہ چڑھا دی جائے باطل پر حق کی تو حق پرستوں کو حق پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ہدایت کا راستہ کھلا رہے گا جو اللہ کے حادی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں بولو ان الحق کا خلصا من لفظ الباطل قطعت عنہ ارسل المعاندین اگر حق میں باطل کو شامل نہ کر دیا جائے ملاوٹ اگر نہ ہو جاتی حق ہے کچھ چیزیں حق ہوتی ہیں کچھ چیزیں باطل اس کے اندر شامل کر دی جاتی تھوڑا سا حکم خدا لے لیا تھوڑا سا حکم پیغمبر لے لیا تھوڑا سا حکم امام لے لیا تھوڑے سے اپنے جو ہے رسم و رواج لے لیے حکم خدا میں اپنے رسم و رواج کو شامل کر دیا اور اس طرح سے پھینک کر کے چیز خمیر تیار کیا کر دیا ہی اگر حکم خدا الگ ہوتا رسم و رواج الگ ہوتے حکم امام الگ ہوتا ہمارے اپنے آداب و ادوار الگ ہوتے ان قطعت عنہ ارسل المعاندین تو آج دشمنوں کی زبانیں اس طرح نہ چلتی دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی ہیں اگر یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی مگر افسوس یہ ہے کہ لیکن یوخذ من ھذا ذقفن و یوخذ من ھذا ذقفن فجمدان آج حالت یہ ہے تھوڑا سا ایک گٹھی حق لے لیتے ہیں ایک گٹھی باطل لے لیتے ہیں اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں کہ پہچان ہی مٹ جاتی ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا هُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں شیطان اپنے بالوں پر سوار ہوتا ہے وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ ایسے موقع پر صرف وہ لوگ نجات پاتے ہیں جن پر جن کے پاس پہلے سے خدا کی طرف سے نیکی پہنچ چکی ہوتی ہے یعنی جو آغاز فتنے ہی میں فتنے کو پہچان لیتے ہیں آغاز فتنے میں فتنے کو پہچان لیتے ہیں آغاز جہاں کہیں نہ خدا دیوانے لگتا ہے پیغمبر نے کہا تھا نا کہ اس سلونا دے اموال ہی اموال مال کیا ہے ایک سمبل ہے ایک سمبل ہے خواہش نفس کا زیادہ تر حکم خدا کی مخالفت حکم خدا کو فہمال کیا جاتا ہے مالی فوائد کے مالی استفادے کے لیے وہاں پہ نمبر نے کہا یہاں پہ مولا کائنات فرماتے ہیں اخواہوں تتبع خواہش نفس کی اتباع کے لیے ہی پھر احکام جدید ایجاد کیے جاتے ہیں حکم خدا کی مخالفت کی جاتی ہے کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے دین خدا سے انحراف کیا جاتا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے اگر حادی برحق کی ہدایت سے بجاب ہونا چاہتے ہیں ضرورت یہ ہے پہچانیں اصل رابطہ کیا ہے جہاں کہیں فتنہ شروع ہوا فتنے کو پہچان لیں جنہوں نے فتنہ پہچان لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے جو فتنہ شناخت تھے ان میں کوئی ابوذر نظر آتا ہے ان میں کوئی حجر ابن عدی نظر آتا ہے اس میں کوئی سودائے ہمدانی نظر آتی ہے مرد بھی نظر آتے ہیں عورتیں بھی نظر آتی ہیں جنہوں نے فتنے کو پہچان لیا اور کون ہے سودائے ہمدانیہ خاتون ہے سودائے ہمدانیہ خاتون ہے جہاں نیزوں پر قرآن دیکھ کر کے لوگوں کے قدم جو ہے لڑکھڑائے گئے تھے جہاں سکرین کے میدان میں علی کی فوج کے قدم اکھڑ گئے تھے ہڑدڑ مچ گئی تھی علی کی فوج میں جب بھاگی ہوئی فوج کو پلٹانے والی یہ اکیلی خاتون تھی سودائے ہمدانی ایک اکیلی خاتون سودائے ہمدانی تھی جس نے بھاگی ہوئی فوج کو دوبارہ میدان میں پلٹایا جب مافیا نے دیکھا کہ بھاگی ہوئی فوج دوبارہ پلٹ کے آ رہی پریشان ہوئی کیا ہو گیا ہم سمجھے کام تمام ہو گیا وجہ کیا ہوئی یہ فوج کیسے پلٹ آئی کس نے پلٹایا جواب ملا ایک عورت نے ایک خاتون نے جس نے ان کی حیرت کو الگ کرا جس نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کے حق کو الگ کیا باطل کو الگ کر کے دونوں کا چہرہ دکھایا کون ہے بول
جب وہ سودائے ہم
یہ خاتون سودائے ہمدان یہ عورت ہے
جس کو فلم پہ نازک سے تعریف کیا جاتا ہے.
ایک عورت نے بھاگی ہوئی ہزاروں کی فوج کو دوبارہ میدان میں بیٹھا دیا.
ماریا کے رجسٹر میں نام لکھ لیا گیا. نام لکھو بہت اہم عورت ہے. مولا کائنات شہید ہو گئے. شہادت مولا صاحب یہی سودائے ہمدانی ماویا کے جو دربار میں آتی ہے. ماویا کے دربار میں ماویا کی چاپلوسی کے لیے نہیں آئی. قبیل ہمدان کے اوپر دوہرا ٹیکس لگا دیا گیا محبت علی کے جرم. ظلم ہو رہا تھا ان پر. سودائے ہمدانی اپنے قبیلے کی نمائندگی کرنے کے لیے آئی. ظالم کے ظلم کے مقابلے میں خاموش تھوڑی بیٹھنا ہے.
ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ابھی کی کہنے والی ہے نا
ظالم کے دشمن بنو مظلوم کے جو ہے مددگار بنو. مددگار دشمن کی مظلومی کہتے ہو کہ ان کی مدد گھر میں بیٹھ کر کے
آگے کامیا کے دربار میں حاضر ہو گئی.
میں عورت آئی ہے کہ میں دیکھا کون ہے کیا سودائے ہمدانی. سودائے ہمدانی کی کون عورت ہے. ذہن نے کہا اچھا اچھا کہ ہاں یہ نام سنا ہوا ہے تو اس طرح میں لایا گیا تین کا تین کا رشتہ آیا. فائل کھلی سودائے ہمدانی کھڑی تو وہی ہے جس نے بھاگے ہوئے لشکر کو واپس بلایا تھا.
یہ تو بڑی زبردست عورت ہے بڑی بہادر عورت ہے.
بلاؤ 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 دیکھنا ہے کہ کیوں آ گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی جو قانون آ گیا ہم آ رہے ہیں
یہ بھی اسی فتنہ مال کا شکار ہو گئی. آئی
سودا کیا تمہیں یاد ہے سودا تم وہی ہو نا. کہاں وہی ہوں جس نے تمہارے خلاف بھڑکایا تھا لشکر. آپ تو شرمسار ہو نا. آپ تو پشیمان ہو. آپ تو نازم کا ہر چیز نہیں.
آج ہی میری دلی آزو ہے اکاش علی ہوتی. اکاش آج بھی علی کی فوج میدان میں ہوتی. اکاش آج بھی تمہارے خلاف کوئی میدان جنگ میں ہوتی اور میں اس فوج کو بھر جاتی تاکہ تجھ جیسے ظالم خاتمہ.
بھرے دربار میں ماویا کا سودا ہمدانی کہتی ہے. ماویا کہتا اچھا کس لیے آئی ہو بتاؤ.
آنے کا سبب کیا ہے. آنے کا سبب یہ ہے کہ تمہارے حاکم نے گورنر نے تمہارے ہمارے قبیلے کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگا دیا ہے. ماویا کہتا اچھا ان کا ٹیکس معاف کر سودا کا ٹیکس معاف کر دیا جائے. سودا کہتی میں اپنے لیے نہیں آئی ہوں. میں اپنے پورے قبیلے کی طرف سے آئی ہوں. مظلوموں کی نمائندہ بن کر کے آئی ہوں. معاف کرنا ہے تو سب کا ٹیکس معاف کر. سودا کی جرات کے نتیجے میں ماویا نے سب کا ٹیکس معاف کر دیا.
یہ سودا ہے. ادھر ابو ذر غفاری کو آپ دیکھیے کہ جو قانون ویموال ہیں کہاں کہاں مسائل سے لالچ دیا گیا ہے. ابو ذر سے جب ہاشم مدینہ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں بھیج دیا گیا شام. بلکہ شام سے کہا گیا کہ یہاں دیکھو یہاں ایک ایک اپرادھ کو ہم یہاں پر ٹھیک کر دیتے ہیں.
ابو ذر آگے پہنچ گئے شام میں.
لیکن شام جانے کے بعد اب وہاں کے ہاشم کا جینا بھر کر دیا. اگر بیٹھتے ہیں ابو ذر کی دوائی رہتی ہے. ماویا نے ہمارے ہاتھ سے مشورہ کیا 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 جائے کیسے نپٹا جائے ان سے حل کیا ہے. ہمارے ہاتھ نے کہا دیکھو میں پیسے میں بہت طاقت ہے.
پیسے میں بہت طاقت ہے. ہر کسی کو خریدا جا سکتا ہے.
بس قیمتیں الگ الگ ہیں. کوئی ہزار میں جائے کوئی لاکھ میں بکتا ہے کوئی کروڑ میں بکتا ہے. ان کو ذرا ہمت زیادہ دینی پڑے گی. رات کی تاریکی میں آدھی رات کا وقت ہے. ماویا ہمارے ہاتھ کے مشورے سے اپنے غلام کو بھیجتا ہے ابو ذر کے پاس.
غلام کو بھیجتا ہے ابو ذر کے پاس.
تھیلی لے کر کے آیا ہے غلام نمائندہ بن کے غلام کے پاس میں آیا ہے. ایک نمائندہ ہے تھیلی لے کر کے بہت بھاری تھیلی ہے لے کر کے آیا. ابو ذر ماویا نے تمہارے پاس بھیجا ہے. ابو ذر نے کہا کیا اسے مالا غنیمت آیا ہے. یہ بیت المسلمین کا حق بانٹا یہ جو ہے بیت المال سے جو ہے مسلمانوں کا حق بانٹا جا رہا ہے. کہ ماویا نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ صبح ہو جائے راتوں رات بانٹنا چاہتا ہے. بات کیا ہے کل نہ یہ ہے نہ وہ ہے. یہ سرکار کی طرف سے آپ کی خدمت میں نظر آنا ہے.
آپ کی خدمت میں نظر یاد ہے نا کل پیغمبر کی حدیث کیا فرمایا تھا. اور جب تحلون فقط بالحدیہ رشوت کو اس کا نام دے کر کے حرام کرا دیتے ہیں. لیکن جو فتنا شناخت ہے وہ جانتے ہیں نا سیوکتنونا اندر قوم سیوکتنونا بانوال ہیں. ہمارے پاس قوم مال کے فتنے سے دو چار ہو جائے گی. ماویا بھیج رہا ہے ابو ذر کے پاس. یہ تحیلون سوہتا دن حدیہ حدیہ کا نام دے کر کے رشوت کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اور تھیلی دے کر کے جو بڑوں پہ بڑے یہ جو ہے بڑے سے بڑوں کے جو ہے قدم یہ جو ہے لگنے چاہی جاتی ہے لڑکڑانے لگتے ہیں ابو ذر کے سنگ ابو ذر کا نہیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ یہ جو ہے آج کی خدمت میں حدیہ پیش کیا گیا سگندی گفتگو گئے گزرا نے اس کو واپس کر دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے آستے میں چڑھا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو بول رہے کہ آپ کیا کریں ہمارے آپ نے کہا کہ ہر شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے ہر شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کا جا اٹھایا جا سکتا ہے اگر کہ اسے نہیں پتا ہے کہ اللہ والوں کے فقط ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ پرستی اس کے علاوہ اللہ والوں کی کوئی کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے کہ ایک کمزوری ہے ابو ذر کی کا وہ کیا کمزوری ہے کہ غریبوں سے بڑے ہم نواں ہیں مظلوموں کے بڑے حامی ہیں ہمیشہ ان کا نعرہ ہوتا ہے مظلوموں کی حمایت میں غریبوں کی حمایت میں اسی حربے سے استفادہ کیا جائے کہ وہ حربہ کیا ہے کہ جب تمہارا غلام ہے نا اس غلام کے ہاتھ اب تھیلی لے کر کے دیا اور غلام سے کہو کہ اگر ابو ذر نے اس تھیلی قبول کر لی تو تمہیں آزاد کر دوں گا وہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ابو ذر نے پیسہ لیا اور پھنسے قانون اگر ہوا نہیں پہلی غلطی کے اختیار میں ہوتی ہے بعد میں رفتہ رفتہ انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب میں منزلے میں کودنے میں تو ہمارا اختیار ہے لیکن جب کود گئے تو واپس آنا اختیار سے باہر چلا جاتا ہے یار جی بس سوچے چلو یہ والا کر لو بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا بعد نہیں آتا کبھی پھیلے گئے ابو ذر نے قبول کر لی ہو گئے ہمارے ابو ذر جیت گئے ابو ذر لے کر کے غلام آیا آگے کہتا ہے سرکار کا کہتے ہیں کہ حضور آپ تو ہمارے ہم لوگوں کے طرفدار ہمارے حق کی آواز تو آپ ہی اٹھاتے ہیں ہم لوگوں کا خیال تو آپ ہی رکھتے ہیں سرمایہ داروں سے آپ ہی لڑتے ہیں مظلوموں کے حامی آپ کہنا کیا چاہتے ہو کیا سرکار کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں کہ حضور یہ خیریت قبول کر لیجیے یہ فیلی قبول کر لیں حامیہ نے کہا کہ اگر علی نے یہ فیلی قبول کر لی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا سرکار اگر آپ نے فیلی قبول کر لی ابو ذر سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے فیلی قبول کر لی تو معاویہ ہمیں آزاد کر دے گا ابو ذر فتنے کو پہچان گے انما بھگو بکن ابو ذر فتنے کو پہچان گے کہ فتنہ آزاد اگر اسے روک لیا گیا ابو ذر کہتے ہیں میری یہ خواہش تو ہمیں آزادی مل جائے میری منتہا آرزو یہ ہے تمہاری آزادی لیکن اپنے کو غلام بنا کے تمہیں آزاد نہیں کرانا چاہتا خیری قبول کر کے تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں معافیا کا غلام ہو جاؤں گا ایک سلامات تو ہے یہ محمد افراد سے جنہوں نے فتنے کو پہچان لیا جنہوں نے فتنے کو پہچان لیا ان کا ہدایت پہنچ گئی ان تک ہدایت پہنچ گئی وہ آبے ولایت علوی سے سیراب ہو گئے اور اپنا نام رہتی دنیا تک تاریخ میں سب کر گئے مولا کائنات جن کو اللہ نے حاضی بنا کے بھیجا تھا انما انت المنذر ولکل قوم حاض رسول فرمایا یا علی انا المنذر انت حاض ہدایت کا سلسلہ علی نے رکنے نہیں دیا پھر بھی میں نے اشارہ کیا تھا رکنے نہیں دیا علی نے وہ لمحہ جب ہر انسان کہتا ہے یہ ہمارے آرام کا وقت ہے جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو معمولی بیماری بھی ہوتی ہے بھائی آج مولانا آرام کر رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں کیوں کہ طبیعت خراب ہے آنے والے بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک بات ہے بیمار ہیں ہم بجانے ہیں اگر آرام نہیں کریں گے تو ہے نا مولا کائنات بیمار نہیں ہے زندگی کے آخری اجام میں زہر آلود تلوار سر سے لگی ہے انتہائی کرب ہے انتہائی تکلیف ہے مولا کائنات کو یعنی کہتے میں دروازہ کھول دو میں دروازہ بند نہیں رہنا چاہیے مولا اس وقت بھی کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تک پوچھو 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 جو لوگ پوچھ رہے ہیں ان کا تو جواب دے ہی رہے ہیں علی جو نہیں پوچھتے ہیں جو علی کہتے ہیں پوچھو سوال کرو سوال کرو اب میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے وقت کم رہ گیا علی دنیا سے جا رہے ہیں تو پوچھنا ہو پوچھو جب تک جب کوئی سوال نہیں کر رہا ہے تو اب علی نے جو ہے وصیتیں چھوڑی تھی ہم اب بھی جو ہے وصیتیں کرتے ہیں ہماری وصیت اور علی کی وصیت میں کتنا فرق ہے ہماری وصیت اپنے سلسلے میں اپنے بال بچوں سلسلے میں ہوتی ہے
کسی کے شادی کے سلسلے میں، کسی کے بیاہ کے سلسلے میں، اس مال کا کیا ہوگا، اس باغ کا کیا ہوگا، اس گھر کا کیا ہوگا. علی نے دو وصیتیں کی ہیں، ایک عمومی وصیت، ایک خصوصی وصیت. نہ عمومی وصیتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے، نہ خصوصی وصیتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. وصیت علی کی ہے تمام جاننے والوں کے لیے،
عام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے علی کی وصیت ہے.
خطاب اگرچہ امام حسن سے کرتے ہیں، فقال علی حسن، امام حسن علیہ السلام نے خطاب کر کے کہتے یا بولیں، سن لے چند جملے علی کی وصیت کو. علی نے دم آخر، جس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد علی کی شہادت ہو گئی، کچھ ہی لمحوں کے بعد علی دنیا سے چلے گئے، یا بنیا
اسی بیٹا حسن تمہارے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو وصیت کر رہا ہوں.
وصیت کا بڑا احترام کیا جاتا ہے ہمارے یہاں.
سنے امیر المومنین کی دم آخر وصیت کیا ہے؟ اسی کا تقوی اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عند محلها.
بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں بیٹا، کہیں ان چیزوں کے قریب مت جانا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز قائم کرنے کی، تمہیں بر وقت زکات ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ولا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة.
بیٹا جس طرح سے طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سے زکات نہ دینے والوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. اوصیک بعفو الذنوب وکم الغیظ وصلة الرحم.
بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، چاہے کی وصیت کرتا ہوں، اگر کوئی سے جس میں گستاخی کر دے، جسارت کر دے تمہارے سلسلے میں، کوئی تم پر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، اب ذاتی گناہوں کو کسی نے تمہارے ساتھ اگر کوئی معصیت کی ہے، عفو الذنوب بیٹا اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. بیٹا میں وصیت کرتا ہوں غصے کو قابو میں رکھنے کی. وصلۃ الرحم دیکھو رشتہ داروں سے کبھی تعلق مت توڑنا، ان کا رشتہ ہمیشہ یہ جو ہے برقرار رکھنا. بیٹا تمہیں وصیت کرتا ہوں چاہے کو نہیں کرتا ہوں وصفت کو ہے پھر دین معرفت دین کی، کسی کو دین کی معرفت حاصل کرنا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، دین کے احکام کو سیکھنا، عقائد کو سیکھنا، تعلیمات دین سے ناآشنا مت رہنا. وتثبت الامور جو کام شروع کرو ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو. یہ نہیں کہ آج یہ کام کیا کل وہ کام کیا، یہ بھی ادھورا وہ بھی ادھورا.
تثبت الامور دنیا مخالف ہو جائے تم پیچھے لگنا.
وَتَعَالِ الْقُرْآنِ بیٹا دیکھو کبھی قرآن سے جدا مت ہونا،
ہمیشہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہنا.
وَحُسْنِ الْجَوَارِ اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو،
پڑوسی کو کبھی تم سے شکایت نہ ہونے پائے. سب امیر المومنین کی وصیتیں ہیں شہادت سے چند لگے پر.
وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ دیکھو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا. اس کے بعد وصیتیں کرے کرتے کرتے عمومی وصیتیں ختم جب ہوتی ہیں، مولا کائنات اب خصوصی وصیت شروع کرتے ہیں. خطاب اپنے اہل خاندان سے، دیکھو بچوں میرے بعد حسن امام ہے، حسن کے بعد حسین امام ہے، دیکھو بچوں محمد حنفیہ سے خطاب ہے، غیر ابو کلثوم سے خطاب ہے، کتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، دیکھو ہمیشہ اپنے ایمان کو محکم رکھنا، دین خدا سے کبھی انحراف نہ کرنا، ہمیشہ ثابت قدم رہنا، مشکلات پر ہمیشہ صبر کرتے رہنا. اب اس کے بعد خطاب ہے صرف امام حسن امام حسین سے خطاب ہوتا ہے، اے بچوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے جو ہے غسل دینا. بیٹا جو حنود بہشت سے تمہارے نانا کے لیے آیا تھا نا، اس میں جو حنود باقی بچا ہے اسی حنود سے تجھے حنود کرنا. اور اے بیٹا جب مجھے غسل دینا، کفن پہنا لینا، تجھے تابوت میں رکھ دینا. بیٹا دیکھو تابوت کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے تابوت خود بخود اٹھے گا. جہاں جہاں تابوت جائے تم اس کے ساتھ چلے جانا، ایک مقام پہ آ کر کے تابوت رک جائے گا، جہاں تابوت رک جائے وہاں تابوت کو رکھ لینا. اے بیٹا وہیں پر نماز پڑھانا، نماز کے بعد مٹی کو ہٹاؤ گے تو وہاں تمہیں تیار کرنے ضرور ملے گا.
بعد میں پہلے سے تیار کب ملے گی؟ علی یہ وصیتیں کرتے 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 دفعہ پہ ہوش ہو گئے ہیں. جب دوبارہ ہوش آتا ہے کہتے ہاں دیکھو میرے پیغمبر آ گئے, میرا بھائی جعفر آیا ہے استقبال کے لیے, میرے چچا حمزہ استقبال کے لیے آئے ہیں, ارے صحابہ پیغمبر استقبال کے لیے موجود ہیں. اے اللہ کے فرشتوں تم پہ بھی سلام, تم علی کے احترام کے لیے زمین پہ اترے ہو. یہ کہتے کہتے علی نے آخری ہسکی لی, علی دنیا سے رخصت ہو گئے. وصیت امیر المومنین کے مطابق رات میں غسل دیا گیا, خلوص کیا گیا, سفر کے بعد تابوت میں جب علی کو رکھا گیا, ارے علی وصیت کے مطابق آگے سے خود بخود تابوت بلند ہوا, پیچھے کے بچوں نے سہارا دیا, تابوت جاتے ایک جگہ پہ رک گیا, وہاں تابوت کو مطابق وصیت علی کو رکھا گیا. امام حسن نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد جب مٹی ہٹائی گئی وہاں پتھر نے مدار ہوا ٹکڑے نکال تھا. یہ سب ہے علی ابن ابی طالب کی, جسے نوح نے طوفان 700 پہلے خاتم النبی کے وصی کے لیے تیار کیا تھا. امام حسن نے بابا کو دفن کیا, دفن کرنے کے بعد ایک جنازے کی شکل بنا کر کے مدینے کی طرف بھیجی گئی اور علی کی وصیت کے مطابق قبریں اور بنائی گئیں تاکہ علی کی قبر سے کوئی بے حرمتی نہ کر سکے. اللہ, اب بڑی غربت کے ساتھ علی دفن کیے گئے ہیں جس چلے والے, لیکن امیر المومنین سب سے ادب جوڑ کے کہوں گا ارے آپ کو قبر تو مل گئی نا, ذرا کربلا سے آ کے دیکھیے, ارے کوئی زین العابدین کے دل سے پہنچے. محرم کی کیا نہ تاریخ ہے, ساری بیویاں جو ہٹا کے جنازے سے اپنی بیٹھ کر رہی ہے, زین العابدین کے ہاتھ بندھے بیر بندھے اونٹ میں بیٹھے ہیں. ایک دفعہ زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی, زینب نے کیا دیکھا کہتے ہیں سجاد کی روح کا بدلہ ان شریر سے برباد کر جائے گی. اے بیٹا سجاد ارے اپنے کو سنبھالو, اے خوبی امان ارے وہ بیٹا کیا کرے اتنا مجبور ہے اپنے باپ کو مسلم کرنے کے لیے. سچے محل بیس ہار کے ہمارا ہار جامن اہل بیس کے کوتا نہ ہو. پالنے والے ہمیں آگے ولایت علی سے سیراب فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه ومن شرابه.